لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، مالك يوم الدين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، رحمة للعالمين، سيدنا ومولانا بالقاسم محمد. وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما على بقية الله العظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائمة الباقية الأبدية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين، من يوم ظلمهم وعداوتهم وغصبهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صلوات پڑھیں ملک محمد وآل محمد. مومنین اکرام، عشرہ ثانی کے عنوان سے جن سلسلہ مباحث کو اور عنوان سخن کو آپ کے سامنے مطرح کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ عنوان ہے اسلام دین کامل. لہٰذا اس سیزن میں جس آیت کی تلاوت آپ کے سامنے کی گئی، سورہ آل عمران کی جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، سورہ مائدہ کی جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، کہ اللہ نے آج کے دن تم پر تمہارے دین کو کامل کر دیا، وہ اتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمتوں کو تم پر تمام کر دیا، اور اللہ دین اسلام سے راضی ہو گیا. بس یہ آیت غدیر کے میدان میں اعلان ولایت کے بعد نازل ہوئی، اور جیسا کہ آپ کے سامنے بیان کیا کہ اسلام دین کامل ہونے کے ساتھ ساتھ وہ حقیقی شکل و صورت میں آج بھی باقی ہے، اور انشاءاللہ تعصب قیامت باقی رہے گا. بس بعض لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ شاید میں اور آپ جس مکتب سے وابستہ ہیں، وہ مکتب بعد کے حالات کی وجہ سے، حالات کے متغیر ہونے کی وجہ سے شاید اختیار کیا گیا ہے، لیکن اگر حقیقت کو درک کیا جائے تو یہ وہ مکتب عظیم ہے کہ جو ہمیں راہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسلک کرتا ہے. ولایت امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام و ولایت عام معصومین علیہ السلام، اور اس کے بعد فقہا کی ولایت، ولایت فقی، یہ ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام اور رسول اللہ کی ولایت سے مربوط کرتی ہے، اور اسی طریقے سے خداوند متعال کی ولایت سے مربوط کرتی ہے. میں نے چند ایک نکات آپ کے سامنے پیش کیے آج، اس سے پہلے کہ ان نکات کو آگے بڑھاؤں، یہ عجیب و غریب واقعہ جو شاید اب ہمارے لیے عجیب و غریب نہیں رہا ہے، مقررن بار بار یہ زشت عمل انجام دیا جاتا ہے، شاید لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ ان اعمال کی وجہ سے ہم مجلس اعضا چھوڑ دیں گے. اگر ان اعمال کی وجہ سے مجلس اعضا کو ہمیں چھوڑ دینا ہوتا تو کربلا برپا ہی نہ ہوتی. ہم نے درس زندگی کربلا سے لیا ہے، اور کربلا وہ خونین واقعہ کہ جس میں سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام دن بھر لاشیں اٹھا رہے ہیں مگر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کی چمک بڑھتی جا رہی ہے، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کی روشنی بڑھتی جا رہی ہے، وہ لقاء اللہ کا فراق سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے سے نمودار ہو رہا ہے کہ جس کو مقتل مقرم میں صاحب مقتل نے لکھا کہ جیسے جیسے عاشورہ کا دن گزر رہا تھا سید الشہداء کا چہرہ چمک رہا تھا، غم اپنی جگہ تھا، اندوہ اپنی جگہ تھا، گریہ و زاری اپنی جگہ تھی، لیکن اب عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی راہ میں قربانی دیتے ہوئے اس انداز سے آگے بڑھ رہے تھے، اور یہی تربیت حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مکتب کی ہے کہ ہم جتنی قربانیاں اس راہ میں دیں گے عزاداری سید الشہداء کو اور فروغ ملے گا۔ عزاداری سید الشہداء رکنے والی چیز نہیں ہے، سلاطین جوہر آئے، ہر دور میں آنے کے بعد اس عزاداری پر قطن لگانا چاہیے، کبھی اس عزاداری پر پابندی لگائی گئی، کبھی زیارت پر پابندی لگائی گئی، کبھی مجلس عزا پر پابندی لگائی گئی، حتی امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں اس انداز کی مجالس منعقد نہیں ہو سکتی تھی، لیکن کیا اس کے بعد عزاداری رک گئی؟ امام بازار میں جا کر پوچھتے تھے قصاب سے بتاؤ ذبح کیسے کرتے ہو، وہاں پر عزاداری کرتے تھے، امام پانی دیکھتے تھے وہاں پر عزاداری کرتے تھے، امام غذا تناول کرتے تھے وہاں پر عزاداری کرتے تھے، یعنی امام نے اپنے شیعوں کو سکھایا ہے کہ تمہیں کس کس طرح عزاداری کرنی ہے، تمہیں کس کس طرح عزاداری کرنی ہے۔ اس طریقے کے واقعات عزاداروں کے حوصلے کو پست نہیں کر سکتے۔ بس یہ تمام چیزیں انتہائی عامیانہ لہجے میں آپ کے سامنے کو اونچی ہیں کہ عزاداروں کے اوپر حملہ کر کے اور آج خواتین پر حملہ کر کے گویا بتا دیا کہ سلسلہ کہاں سے جڑ رہا ہے۔ وہی جو خیمہ ہے حسینی کو تاراج کرنے کے لیے 61 ہجری میں عاشورہ میں خیمے کو جلانے آئے تھے، آج انہی کی باقیات ان خواتین کی مجلس پر حملہ کر کر بتا رہے ہیں کہ ہم یزیدی ہیں اور یہ خواتین زینبی ہیں۔ ان زینبی خواتین کی صحت و سلامتی کے لیے ایک صلوات پڑھ دے، محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد و عجل۔ خوب، جیسے جیسے دن آگے بڑھ رہے ہیں، میں اور آپ شب و روز زندگی کے گزار رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک واضح فرق ہمیں حق اور باطل کے درمیان نظر آ رہا ہے، اور یہی حق اور باطل کا فرق مجھے اور آپ کو امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام سے منسلک کرے گا، اور انشاءاللہ اہل حق کی تعداد اتنی ہوگی کہ سید و سردار آقا اور مولا امام زمان علیہ السلام ظہور فرمائیں۔ دعا یہ کریں کہ بس پروردگار عالم ہمیں اہل حق کے ساتھ معصوم و معشوق فرمائے، ہمیں شمار اہل حق کے ساتھ فرمائے خدا بند مطالعہ۔ کیوں؟ کیونکہ اہل حق ہی امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام کا ساتھ دیں گے۔ دیکھیں، ہم نے کربلا کے واقعے میں مستقل سنا ہے کہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام اتمام حجت کرتے ہوئے چلے، بار بار بتاتے ہوئے چلے، چلے تھے مدینہ سے مکہ پہنچے، مکہ سے ایک لشکر تیار ہوا عراق جانے کے لیے، راستے میں صلیبیہ کے مقام سے لوگ واپس پلٹ آئے، کربلا میں جن کو پہنچنا تھا تو وہ تمام حصار کو توڑ کر بھی کربلا پہنچ گئے۔ حبیب بن مظاہر کوفہ کی حالت پراشوک تھے، لیکن حبیب کو کربلا پہنچنا تھا، تمام تر حصار کو توڑ کر حبیب کربلا پہنچے۔ حر کے گرد یزیدی لشکر کا حصار تھا، مگر تمام تر حصار کو توڑ کر حر کربلا پہنچے، اور کربلا میں کربلا پہنچے سے مراد یزیدی لشکر سے ہجرت کی نور کی جانب، سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب۔ بس مجھے بھی اپنا اور آپ کا یہ سفر جاری رکھنا چاہیے، ہم سب کو اپنا یہ سفر جاری رکھنا چاہیے، تاکہ ہم ہر لحظہ ظلمات سے دور ہوتے رہیں اور نور کے قریب ہوتے رہیں، اور اولیاء خدا بھی وہی ہیں جو ظلمات سے نکل کر نور کی طرف آتے رہیں۔ بس میری اور آپ کی زندگی میں جتنی بھی ظلمتیں ہیں، جتنی بھی تاریکیاں ہیں، چاہے وہ حسد کی ہو، چاہے وہ کسی مومن کے لیے دل میں کینہ رکھنے کی ہو، چاہے کسی مومن کی راہ میں رکاوٹ کھڑی کرنے کی ہو، چاہے غیبت کی ہو، مجھے اور آپ کو اپنے درمیان کے تمام تر اختلافات کو بھلا کر امام حسین علیہ السلام کے نام پر، امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام کے نام پر، اہل بیت اطہار علیہ السلام کے نام پر متحد ہونا ہے۔ کوئی بھی ایسی آواز کہ جو درمیان میں تقسیم کرے، مجھے اور آپ کو اس آواز کے اوپر لبیک نہیں کہنا، مجھے آپ کو ولایت کے پرچم کے سائے کے نیچے آنا ہے، اور اس ولایت کے پرچم کے سائے میں آنے کے بعد میں اور آپ درک کر پائیں گے کہ ولایت امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام کیا ہوگی۔ مسلسل آپ کے سامنے امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کی ولایت کو بیان کیا جا رہا ہے، اور اس ولایت کے عنوان سے مختلف نظریات کو بھی بیان کیا جا رہا ہے کہ اغیار وہ افراد کہ جو اسلام کے دامن میں نہیں ہیں، وہ افراد جو مسلمان ہیں مگر دیگر مکاتب سے تعلق رکھتے ہیں، وہ اس ولایت کو کس طرح لیتے ہیں؟ انہوں نے ولایت کو بطور تبرک سمجھا ہے، کہا بخن بخن یا ابن ابی طالب، معاملہ تمام ہو گیا، بیعت کر لی امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت پر، اپنی دانش میں سمجھے کہ ہاں یہ بہت بڑا کارنامہ انجام دے دیا، لیکن ولایت میری اور آپ کی نظر میں کیا ہے؟ جس کے بارے میں میں نے آپ کے سامنے کل بیان کیا تھا کہ ہم زبان سے ولایت کی صحیح تعریف کرتے ہیں، مگر اب ہمیں عمل سے بھی ولایت کی صحیح تعریف کرنی ہوگی. زبان ہماری کہتی ہے یعنی حاکمیت علی، حکومت علی، اقتدار علی. میں نے کل آپ کو ایک آسان نسخہ بتایا تھا، جبکہ بتانے میں آسان ہے، جب پریکٹیکلی اس کے اندر آپ وارد ہوں گے اور میں وارد ہوں گا تو یقیناً ہمارے لیے کچھ مشکلات آئیں گی، مگر وہ مشکلات اتنی زیادہ شدید نہیں ہوں گی جتنی شدید آخرت کی مشکلات ہیں. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کو گمان بھی نہ ہو. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے. بس میں اور آپ اللہ پر توکل کرتے ہوئے ولایت اہل بیت اطہار علیہ السلام کو اختیار کریں، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی راہ کو اختیار کریں، پھر راستے میں اگر کوئی مشکلیں آئیں گی بھی تو وہ ہمیں آسان لگیں گی. راہ میں مشکلات آئیں گی، ایسا نہیں ہے کہ مشکل نہیں آئے گی، مشکل آئے گی. یجعل لہ مخرجا، اللہ اس سے نکلنے کے لیے آسانی پیدا کر دے گا، اللہ اس مشکل کو آسان کر دے گا. بس اس ولایت کو مجھے اور آپ کو عملی طور پر اپنے گھر میں، اپنی ذات پر، اپنے معاشرے میں، اپنے وجود پر نافذ کرنا ہے، تاکہ میں اور آپ ولایت کے ساتھ اپنی قبر میں جائیں اور جب اٹھے تو ولایت کے پرچم کے سائے میں اٹھیں، جب رہیں تو بھی ولایت کے ساتھ رہیں، جب قبر میں جائیں تو بھی ولایت کے ساتھ ہوں، اور جب اٹھائے جائیں تب بھی ولایت کہہ کر اٹھائے جائیں. اور وہ ولایت کسی عام کی نہ ہو، بلکہ ہمارے آقا اور مولا امام علی علیہ السلام سے لے کر امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام تک، اور اس کے بعد ان علماء اور فقہا کی ولایت جن کو واجب کیا ہے امام نے. میں اور آپ دین میں اختیار رکھتے ہیں، دین میں رد و بدل کرنے کا اختیار رکھتے ہیں میں اور آپ، پتہ نہیں رکھتے. پس جو اہل بیت اطہار علیہ السلام نے دین دیا ہے اسی کو لینا ہوگا، کیونکہ ہمارے پاس ایک روایت ہے جس کو میں نے آپ کے سامنے بھی بیان کیا تھا کہ جو چیز اس گھر کے علاوہ یعنی اہل بیت کے علاوہ ملے وہ وبال ہے، وہ باطل ہے، وہ وبال ہے، وہ باطل ہے. میں نے آپ کے سامنے حدیث بیان کی تھی، روایت کے جملات کو بیان کیا تھا کہ جو چیز بھی اس گھر کے علاوہ مل رہی ہے وہ وبال ہے. بس اگر ولایت لینی ہے تو انہیں سے لینی ہوگی نا، اپنی مرضی کی ولایت ماننی ہے یا ان کی مرضی کی ماننی ہے. ابو سعید خدری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کہ لوگوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں سے چار کو لے لیا. مل کے بابا سے بلند صلوات پڑھ دیجیے، محمد والے محمد. کہا وہ چار چیزیں کیا تھیں؟ کہا وہ چار چیزیں نماز، روزہ، حج و زکات تھی. کہا کس چیز کو چھوڑا؟ کہا ایک چیز کو چھوڑ دیا. کہا کون سی چیز چھوڑی گئی ہے؟ کہا ولایت علی ابن ابی طالب جو رسول اللہ نے دی تھی. اسی کو امام باقر علیہ السلام نے بھی بیان کیا ہے، جس کو مسلسل آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے، اور ان پانچ چیزوں میں ولایت وہ ہے کہ جس کے لیے سب سے زیادہ ندا دی گئی ہے، ولایت وہ ہے جو کسی صورت میں معاف نہیں ہے، ولایت وہ ہے کہ جس کے بارے میں سوال بھی ہوگا، ولایت وہ ہے کہ جس کے ذریعے ہمیں اہل ولایت بن کر اس دنیا سے اس جہان میں جانا ہے، ولایت وہ ہے کہ جو حبیب کو کربلا تک پہنچا دیتی ہے. بس مجھے اور آپ کو بھی ولایت کو سمجھنا ہے نا، صرف ولایت کا ذکر نہیں کرنا بلکہ حقیقت ولایت کو درک کرنا ہے. اور جب حقیقت ولایت میں اور آپ سمجھ جائیں گے تو خود بخود اسلام کی ایک ایک تعلیم کے اوپر میں اور آپ عامل نظر آئیں گے، عمل کرتے ہوئے نظر آئیں گے. آج ہمارے معاشرے کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم زبانی ولایت کو بیان کرتے ہیں، عملی ولایت سے دور ہوتے جا رہے ہیں. اسی لیے معاشرے کے اندر آپ کو دینداری نظر نہیں آ رہی، اسی لیے معاشرے کے اندر اگر دینداری نظر بھی آ رہی ہے تو مستحکم دینداری نظر نہیں آ رہی. بس اگر ولایت کو صحیح طریقے سے لے لیا جائے تو یقیناً معاشرہ دیندار ہوگا، یقیناً معاشرہ قرآن و اہل بیت کی تعلیمات پر عمل کرتا ہوا نظر آئے گا. کیونکہ ولایت کو صحیح طریقے سے نہیں لیا جا رہا ہے، ولایت کو صرف ایک گھنٹے کے بیان تک محدود رکھا جا رہا ہے، اپنی 24 گھنٹے کی زندگی کے اوپر مشتمل نہیں کیا جا رہا. لہٰذا جب امام بارگاہ میں آتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں تو ہم دیندار بن جاتے ہیں، جب مسجد سے باہر جاتے ہیں تو ولایت کو امام بارگاہ کے اندر رضاخانے میں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. تو جب ایک گھنٹے کی ولایت ہوگی تو ایک ہی گھنٹے دیندار بنائے گی نا. مجھے اور آپ کو 24 گھنٹے ولایت کو اختیار کرنا ہے. صبح و شام میری اور آپ کی ولایت کے سائے میں ہوں, اور جب میں اور آپ ولایت کے سائے میں آ جائیں گے تو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات کو سمجھنے لگیں گے, اور پھر میری اور آپ کی زبان تبلیغ نہیں کرے گی بلکہ عمل تبلیغ کرے گا. عمل بتائے گا کہ اہل بیت کا شیعہ ہے, عمل بتا دے گا کہ اہل بیت کا چاہنے والا ہے, عمل بتا دے گا کہ اہل بیت کے ماننے والوں کی بستی ہے. دور سے دیکھ کر لوگ پہچان جائیں گے. آج بھی بہت ساری شناختیں ہوں گی لوگوں کے پاس کہ جس کے ذریعے شاید ہمیں پہچان جاتے ہوں کہ ہماری نسبت کس کی طرف ہے, لیکن وہ شناخت جو اہل بیت اطہار علیہ السلام دینا چاہ رہے تھے اس شناخت کو اختیار کرنے کے لیے دل کو تبدیل کرنا پڑے گا. مثلا آج آپ کہیں کہ جناب ہم لباس ایک مخصوص پہنتے ہیں ایام اعظم میں, لوگ دور سے دیکھ کر پہچان جاتے ہیں. ہمارے ہاتھ میں عقیق کی انگوٹھی ہوتی ہے, لوگ دور سے دیکھ کر پہچان جاتے ہیں. ہماری ریش ہوتی ہے, مثلا ہماری ریش کے ذریعے لوگ پہچان جاتے ہیں, اس داڑھی کے ذریعے یا اور بہت سارے علائم, خواتین کی مخصوص چادر ہے. لیکن یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جو آپ نے مادی طور پر اختیار کی ہیں. اہل بیت وہ تبدیلی چاہ رہے ہیں جو ہمارے اندر سے ہو, اور پھر اندر کی تبدیلی کے آثار ہمارے چہرے پر نمودار ہوں, ہمارے کردار سے نمودار. دشمن کا پروپیگنڈا کتنا زیادہ ہے, کتنا شدید ہے. آپ جا کر کسی لبرل انسان سے بھی تشیعوں کے بارے میں بات کریں تو وہ لبرل اور سیکولر کہ جس کا کسی سے کوئی لینا دینا اپنی دانش میں نہیں ہے, جبکہ یہ بھی بات ایک فرضی ہے کہ نہیں ہے, ہوتا سب کچھ ہے, ظاہر اس طرح سے کیا جاتا ہے, اس سے بھی آپ جا کر تشیعوں کے بارے میں بات کریں تو ایک خاص پرسیپشن ہوگا اس کا. اگر اس نے تشیعوں کو قریب سے نہیں دیکھا, اگر اس نے صحیح سے مطالعہ نہیں کیا, تو ایک خاص نظریہ ہوگا. یہ خاص نظریہ کیوں ہے؟ کیونکہ اہل ولایت نہیں بن رہے, اور اب ہم پر اتمام حجت بہت صراحت کے ساتھ ہو چکی ہے. آپ نے اور میں نے کبھی سوچا تھا کہ دنیا کے بڑے بڑے اجلاس میں کہ جہاں کئی ایک ممالک جمع ہوں وہاں پر امام زمانہ علیہ السلام کا نام لیا جائے؟ کبھی ہم نے سوچا تھا کہ پرچم ولایت کو ایک نافذ کر کے بتایا جائے کہ جناب ایسے ولایت نافذ ہوتی ہے؟ کبھی ہم نے درک کیا تھا کہ اس طریقے سے دین کی ترویج کی جائے؟ اب ہم پر اتمام حجت ہو چکی ہے, اب ہماری ذمہ داریاں کچھ اور ہیں, اور ان ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ ہمیں اور آپ کو زندگی گزارنی ہے. پھر ہمارے پاس دو ہی راستے ہیں, یا اہل ولایت بن جائیں, ولایت اہل بیت کے سائے میں آ جائیں, یا کسی اور کی ولایت میں چلے جائیں. یہ کسی اور کی ولایت کون سی ہے؟ ایک سلسلہ ہے نا ولایت الہی کا, اور اس کے مد مقابل ولایت تابوت کا بھی ہے, ولایت شیطان کا بھی ہے. بس میرے اور آپ کے پاس دو ہی رائے ہیں کہ یا میں ولایت الہی کا تابع ہو جاؤں, یا برعکس دشمن کی ولایت کے نیچے چلا جاؤں. کس کو منتخب کریں گے, کس کو پسند کرنا چاہیں گے؟ یقیناً ہر مومن کہے گا کہ ولایت الہی کی تابع ہوں گا, ولایت رسول و اہل بیت و فقہا کے تابع رہوں گا. لیکن یہ کہنا نہیں ہے, یہ عملی طور پر مجھے اور آپ کو کرنا ہے. آج اس وقت جس دور میں بیٹھ کر میں اور آپ گفتگو کر رہے ہیں, آپ جا کر دیکھیں سوشل میڈیا کے اوپر کیا تماشا لگایا ہوا ہے. کیا واقعی یہ ابحاث, یہ بحثیں سوشل میڈیا پر ہونی چاہیے؟ دشمن کے بنائے ہوئے میدان میں کیوں حاضر ہوتے ہیں؟ کربلا نے ہمیں درس دیا ہے کہ اپنے میدان میں دشمن کو بلاؤ, یہاں بلا کر اس کو ذلیل کرو. امام حسین علیہ السلام نے یہی کیا ہے. ممکن آپ کے ذہن میں آئے کہ امام حسین نے مہمان بلایا تھا, نہیں, لیکن امام حسین دشمن کے سجائے ہوئے میدان میں نہیں گئے, دشمن کو اپنے میدان میں بلایا. دشمنی کو اتر رہے ہو نا, تو آؤ ہم جو میدان سجائیں گے ہماری حکمت عملی کو ہونی چاہیے, ہم جو میدان سجائیں تو اس میں آؤ, تمہارے سجائے ہوئے میدان میں تمہاری حکمت عملی کے تحت ہم میدان میں حاضر نہیں ہوں گے. آئمہ معصومین علیہ السلام کی اگر آپ سیرت کا مطالعہ کریں دقت سے, بزرگان یقیناً کر چکے ہوں گے اور کرتے ہوں گے, جوانان کو خصوصاً تاکید کر رہا ہوں, تو آپ کو نظر آئے گا امیر شام چاہ رہا تھا کہ جنگ ہو, امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام نے صلح کر لی. اور وہ صلح کیا ہے, اس کی شرائط کیا ہے, وہ اپنی جگہ پر کہ تم دین پر عمل کرو گے, تم قرآن و سنت پر عمل کرو گے, تم شیعیان اہل بیت کا بے درے خون نہیں بہاؤ گے, بلا وجہ ان کو قتل نہیں کرو گے, تم اپنے بعد کسی کو نامزد نہیں کرو گے. یہ تمام شرائط امام حسن مشتبہ علیہ الصلوۃ والسلام نے رکھی. کس وقت؟ جس وقت وہ امام حسن کو تنہا کر کے یہ چاہ رہا تھا کہ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام میدان میں آ جائیں. اس وقت امامت نے دیکھا کہ خون ہدر جائے گا, خون رائگا ہو جائے گا. امام نے کہا نہیں, اب اس وقت میں ایسی حکمت عملی اختیار کروں گا کہ اس کے تاریخ کے اندر یہ بات ظاہر ہو جائے گی کہ کون دین کے خلاف تھا اور کون حقیقی معنی میں دین کا الگ بلند کیے ہوئے تھا. اور یہی امام حسن علیہ السلام نے کیا. امام حسین علیہ السلام نے کیا کیا؟ بیعت کی پیشکش کی, امام حسین نے تلوار کھینچ دی. یعنی جو دشمن میدان سجا رہا ہے اس میدان کے اندر کسی صورت ائمہ معصومین علیہ السلام حاضر نہیں ہو رہے. ائمہ معصومین علیہ السلام کی جرأت, ائمہ معصومین علیہ السلام کی طاقت, ائمہ معصومین علیہ السلام کی قدرت پروردگار عالم کی طرف سے عطا کردہ ہے تمام چیزیں. امام ہر دور میں وہی حکمت عملی اختیار کیا کرتا ہے جو بہترین کام ہوتا ہے. اور آپ دیکھیں اسی طریقے سے تشیع جو آج باقی ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام غیبت کے دور میں کس طریقے سے نظام دین کو سنبھالے ہوئے ہیں. بے فرمان امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام مل کے صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. خوب امام علیہ الصلوۃ والسلام کس طریقے سے حکمت عملی کو مرتب کر رہے ہیں. ہر دور کا معصوم آج آپ دیکھ لیجئے امام علیہ الصلوۃ والسلام کے چاہنے والوں نے کیا کیا ہے. آپ اس صدا کو محسوس کریں, نجف سے اٹھنے والی اس صدا کو محسوس کریں. جب عسکرین پر حملہ ہوا تھا امام عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے پر, تو اغیث سیستانی نے کیا کہا تھا؟ خبردار, اہل سنت کی املاک کو نقصان پہنچانا حرام ہے. اگر عسکرین پر امام عسکری کے روضے پر حملہ ہوا ہے, اس وقت یہ فتویٰ دینے کی کیا ضرورت ہے؟ سمجھ لیں کہ دشمن کیا چاہ رہا ہے. فوراً بابصیرت مرجعیت نے فتویٰ دیا, مقام معظم رہبری نے فتویٰ دیا, مقدسات اہل سنت کی توہین حرام ہے. سمجھ لیں کہ دشمن کیا چاہ رہا ہے, اس کے میدان میں وارد نہ ہو. اگر اس کے میدان میں وارد ہو گئے تو یقیناً تمہیں خسارہ ہوگا, کیونکہ دشمن نے میدان اپنے اعتبار سے سجایا ہے. تمہیں اپنے میدان میں حاضر ہونا ہے, اور اپنے میدان میں دشمن کو بلا کر اس کے چہرے سے اسلام کی نقاب کھینچ کر بتانا ہے کہ اس کے اندر کیسا کفر پل رہا ہے. یہی اہل بیت اطہار علیہ السلام نے کیا ہے. آپ دیکھیں کس طریقے سے اہل بیت اطہار علیہ السلام نے کفر کو بربلا کیا. کہ جب جناب زینب سلام اللہ علیہ دربار یزید میں پہنچی ہیں تو ایک مرتبہ فخر کے ساتھ سمجھ رہا تھا بڑا کامیاب ہو گیا, بڑا کامیاب ہوا ہے, بڑا سرفراز ہوا ہے. کہنے لگا کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ خاکم بدہن, نقل کفر کو پڑھنا باشد, نہ کوئی وحی آئی تھی نہ کوئی رسول تھا. یہ بنی ہاشم کا رجایا ہوا ایک ملبہ اور ڈھونگ تھا. کون کہہ رہا ہے؟ جو حکومت کر رہا ہے خلافت کے نام پر. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسا بھی نقاب کر دیا. اچھا یزید کیا اچانک سے آ گیا تھا؟ کل آپ کے سامنے میں نے تیسرے دور حکومت کی بات بیان کی تھی کہ جس کو رسول اللہ نے شہر بدر کیا تھا اس کو شہر میں بلا کر اس کے بیٹے کو منصب عطا کیے گئے. ایک دم سے آ گیا تھا, تدریجن تبدیلی آئی ہے. اور اس بات کو بعض افراد کے جو صحیح طریقے سے تجزیہ کرتے تھے بغیر کسی تعصب کے بربلا لکھا ہے, تواریخ کے اندر موجود ہے, واضح موجود ہے کہ کس طریقے سے ولایت سے منحرف ہوئے. تو میں کہہ رہا ہوں نا ولایت سے منحرف ہوئے. مثلا آپ ولایت کے برعکس کوئی نظام سمجھ لیجئے, واضح لکھا ہے, چاہے خلافت و ملوکیت میں مولانا مودودی ہوں یا دیگر مورخین ہوں, انہوں نے واضح لکھ دیا کس طرح سے معاملہ ڈسٹریکٹ کیا گیا, لوگوں کو غلط راہ کے اوپر گامزن کیا گیا. جب وہ غلط راہ پر آ گئے تو نتیجہ کیا ہوا؟ یزید جیسا فاسق, یزید جیسا فاجر, یزید جیسا نفس محترم کا قاتل لوگوں پر حکومت کرنے لگا. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اس فرصت کو غنیمت جانتے ہوئے جو وعدہ اپنے نانا سے کیا تھا اس وعدے کے مطابق, کیونکہ علم امامت و نبوت میں تھا کہ معاملہ ہوگا, اسی لیے تو اللہ کے رسول نے کہا تھا یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسی الا انه لا نبی بعدی, یعنی تم کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسی سے تھی, مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. ہارون و موسی علیہ السلام کی تشبیہ کیوں دی تھی؟ حضرت موسیٰ گئے تھے, ہارون کو چھوڑ کر گئے تھے, گوشالہ پرستی میں قوم مبتلا ہو گئی تھی. یا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنکھیں بند کی، پردہ فرمایا، علی ابن ابی طالب کو چھوڑ کر گئے، من کنت مولا فہذا علی مولا کہہ کر گئے، مگر قوم گوسالہ یعنی کیا؟ اپنے ہاتھوں سے بنایا ہوا، یہاں اپنے ہاتھوں سے انتخاب کیا ہوا لے کر آ گئے۔ اس راہ سے جب امت ہٹی تو بقول فیلسوف کے جب قوم سو جاتی ہے تو حسین جیسے امام مقتل کو آباد کرتے ہیں، پھر اس سوئی ہوئی قوم کو پانی کی چھینٹوں سے نہیں بلکہ خون کی چھینٹوں سے بیدار کیا جاتا ہے، اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے خون نے، ان کے پاکیزہ لہو نے ملت اسلامیہ کو بیدار کیا ہے۔ عرض کر رہا تھا آپ سے کہ دشمن کے سجائے ہوئے میدان میں وارد نہ ہوں، دشمن چاہ رہا ہے اور اتنی شد و مد سے چاہ رہا ہے کہ کسی طرح امت مسلمہ کے دونوں بڑے گروہ آپس میں بدست و گریبا ہو جائے۔ ہماری بزرگ مرجعیت بار بار متنبہ کر رہی ہے، جو برادران اہل سنت کے معتدل افراد ہیں وہ بھی بار بار متنبہ کر رہے ہیں۔ جامع الازہر سے اٹھنے والی آپ آوازوں کو سنیں کہ اگر کوئی صحافی آ کر ان سے انٹرویو لیتا ہے تو جواب میں کہتے ہیں آپ تشیع اسلام کا ایک مکتب ہے، اس کے مد مقابل کیا ہے؟ تکفیر کے فتوے صادر ہو رہے ہیں، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کافر کہہ رہا ہے۔ اب ذرا سا مفصلاً اس بات کو سمجھ لیجئے کہ جس طرح آپ دیکھتے ہیں نا کہ پہلے سبیلوں کی اچھی خاصی تعداد تھی سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر، تھی یا نہیں تھی؟ برادران اہل سنت سبیلیں لگاتے تھے یا نہیں لگاتے تھے؟ کس رنگ کی لگاتے تھے؟ کیوں لگاتے تھے؟ اس کے پیچھے کیا جذبہ کار فرما تھا؟ وہ بھی شاید ہمیں صحیح طریقے سے منتقل نہیں ہو۔ سرخ کیوں لگاتے تھے؟ کیا وجہ تھی سرخ سبیلیں لگانے کی؟ سرخ خوشی کے عنوان سے لگاتے تھے یا شہادت کی پہچان کی وجہ سے لگاتے تھے؟ آپ عاشورہ پہ کربلا جاتے ہیں سرخ کمکمے کیوں جل رہے ہوتے ہیں؟ یہ سرخ کس چیز کی نشانی ہے؟ یعنی سرخ یعنی خون کی نشانی ہے، نہ یہ کہ سرخ خوشی کی نشانی ہے۔ سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت کی وجہ سے سرخ سبیلیں لگاتے تھے۔ اب وہ سبیلیں کہاں ہیں؟ اب کیوں محلوں میں نظر نہیں آتی؟ باطل نے کتنی تیزی سے کام کیا ہے۔ اب آپ دیکھتے ہیں جو میری عمر کے افراد ہیں یا مجھ سے بڑے، وہ جانتے ہیں کہ وہ سبیلیں لگاتے تھے، سر رنگ کی سبیل، سبز رنگ کی سبیل، حلیم بنا کر لوگوں میں تقسیم کیا کرتے تھے، امام حسین علیہ السلام کی نظر دیا کرتے تھے، امام حسین کی یاد منایا کرتے تھے، امام حسین کے نام پر محفل مسالمہ ہوا کرتی تھی، اپنے طریقے سے امام حسین کا ذکر کیا کرتے تھے۔ اب کمی کیوں آ گئی ہے؟ کیونکہ باطل نے بڑی آسانی سے ان کے اندر نفوذ کر کے ان کو حسینیت سے دور کرنے کی کوشش کی، اور اس میں کسی حد تک کامیاب بھی ہوا، کسی حد تک کامیاب بھی ہوا۔ اب آپ دیکھتے ہیں وہ سبیلیں نہیں لگتی، اولڈ ایریاز میں ہوتی ہیں، مگر یہاں نئے علاقوں میں افراد تو وہی ہیں نا، نسلیں وہی ہیں، اب نئے علاقوں میں کیوں نہیں لگ رہی؟ کیا باطل تشیعوں کو ایسے ہی چھوڑ دے گا؟ شیعت کے لیے کوئی کام نہیں کرے گا؟ یقیناً کرے گا، جس طرح ان کے اندر تکفیری ایجاد کیے ہیں اسی طریقے سے ہمارے اندر بھی بعض فتنہ پردازوں کو ایجاد کر دیا ہے۔ چونکہ ہمارے پاس الحمدللہ نظام ولایت ہے، لہذا ہماری بابصیرت مرجعیت نے پہلے ہی ہمیں متنبہ کر دیا کہ دیکھو خبردار، ہوشیار، کوئی ایسا کام نہ ہو جس سے امت مسلمہ کے درمیان اختلاف ہو۔ میں اور آپ اس لیے خلق کیے گئے ہیں کہ سید الشہداء کا ذکر کریں، اور اس لیے خلق کیے گئے ہیں امام حسین کے چاہنے والوں کی تعداد میں اضافہ کریں۔ اگر اپنی خلقت کا مقصد سمجھنا ہے، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کیا امام حسین کا موہب بنانا عبادت نہیں ہے؟ کیا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے چاہنے والوں کی تعداد میں اضافہ کرنا عبادت نہیں ہے؟ کیا ولایت کے پرچم کے نیچے لوگوں کو امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں لے کر آ جانا، ان کے اندر امام زمان کی محبت کو اجاگر کر دینا، یہ عبادت نہیں ہے؟ بس جیسے وہاں تکفیری بنے جو مسلمانوں کو کافر کر رہے ہیں، ہم اچھے خاصے محبان اہل بیت کو مقصر بنا کر، ان کے بزرگان کو برا بھلا کہہ کر دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ ہم نہیں کر رہے، ہمارے بھائی نہیں کر رہے، وہ انتہائی مخلص ہیں۔ ایک ایک عزادار جو عزائے حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے, انتہائی خلوص سے نکلتا ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہر عزادار جو اس طریقے کی ایکٹیویٹیز کرے وہ مشکوک ہے, مشکوک نہیں ہے, مسئلے سے ناواقف ہے, اس کو مسئلے کی حساسیت نہیں پتا. جس طرح ایک بچہ جلتے ہوئے شعلے کو تھامنا چاہتا ہے اس کی چمک کو دیکھ کر, اس کے سامنے کی باتیں صرف ایک چمک رکھتی ہیں, اس کی حرارت اب اس کو اندازہ نہیں ہے کہ اگر یہ شعلہ بھڑک جائے تو پورے گھر کو خاکستر کر دے گا, پوری امت اس کے لپیٹ میں آ جائے گی. میں اور آپ انتہائی حساسیت کے ساتھ, خصوصاً میرے وہ جوان بھائی اور وہ افراد جو محسن ہیں, عمر رسیدہ ہیں, وہ اپنے بچوں کو تاکید کریں کہ سوشل میڈیا پر بلا وجہ کی آبحاث کو نہ چھیڑیں. ہم سے زیادہ علم رکھنے والے وہ فقہا ہیں, ہم سے زیادہ قربانیاں دینے والے سید حسن نصر اللہ ہیں, جو اپنے جوان بیٹے کے لاشے پر جو کئی دن بعد ملا تھا آ کر پروردگار عالم کا شکر کر رہے تھے, پروردگار تیرا شکر ہے کہ حسین کی راہ میں میرا بیٹا بھی قتل ہوا ہے. ہم نے کیا قربانیاں دی ہیں؟ تھوڑا سا تدبر سے, تھوڑا سا فہم و بصیرت کے ساتھ, تھوڑا سا جذبات کو قابو میں رکھ کر اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مکتب کو سمجھیں. فرض کریں اس وقت ہم جنگ جمل میں ہوتے اور مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوتے, کیا کرتے؟ مولا علی نے کیا کیا تھا؟ محمد بن ابی بکر سے کہا کہ محمل میں ہاتھ ڈالو, امام نے حسین علیہ السلام کو ساتھ کیا, کہا کہ ان کو لے کر عزت و آبرو کے ساتھ. محمد بن ابی بکر کو کیوں ساتھ کیا تھا؟ کیونکہ محرم تھے, امام حسن و حسین علیہ السلام بھی محرم تھے, اس قرابت کی وجہ سے جو رسول اللہ سے تھی, عزت و احترام کے ساتھ پہنچاؤ. کیوں؟ مولا آپ کے مد مقابل آئی ہیں, آپ کے مد مقابل ہیں. صلوات پڑھ دے مل کے محمد و آل محمد پر. اللهم صل على محمد. بار دیگر صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا طرز عمل کیا تھا؟ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ جناب زہرا کے لیے تو میں اور آپ محظوظ نہیں ہے نا, یہ بات تو طے ہے. مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ علی جو فاتح خیبر, وہ علی جو تمام تر فضائل رکھنے والے, وہ امیر المومنین کے جن کی ایک ضربہ سفلین کی عبادت سے افضل تھی, وہ علی اپنا حق چھنتے ہوئے دیکھ رہے تھے, لیکن صرف اسلام کی خاطر. کیا مولا کو تلوار چلانا نہیں آتی تھی؟ بہترین شمشیر زن تھے, آپ سنتے رہتے ہیں ان کی شجاعت کی واقعات. کیا مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے چاہنے والے ایسے نہیں تھے؟ چاہنے والے بھی ایسے تھے, لیکن معرفت رکھتے تھے کہ علی ابن ابی طالب تلوار نہیں کھینچ رہا ہے, لہٰذا ابھی تلوار نہیں کھینچتی ہے, ان سے بہترین تلوار چلاتے ہیں, بہترین تلوار چلانا جانتے ہیں. کہا جاتا ہے زبیر نے تلوار کھینچی تھی, آگے بڑھ کر سلمان نے ہاتھ رکھ کر کہا تھا زبیر تم سے بہترین علی کو تلوار چلانا آتی ہے. اطاعت کا مرحلہ یہ ہے, جب مولا علی کے گھر پر حملہ ہوا تھا, اطاعت کا مرحلہ یہ ہے کہ امامت کے مزاج کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالو, اپنے جذبات کو امامت پر غالب نہ کرو. زبیر نے کیا کیا تھا؟ تلوار کھینچی تھی, آخر میں کیا ہوا؟ امیر المومنین کے مد مقابل بھی آ گیا. یہ امیر المومنین کے مد مقابل کیوں آیا؟ کیونکہ اطاعت پر جذبات غالب تھے. جیسے ہی حکومت کا آسرا ملا, جذبات نے کہا کہ حکومت مجھے ملنی چاہیے, فوراً علی کے مقابلے پر آ گیا. اس کے برعکس وہ شخصیات کے جن کے جذبات پر اطاعت غالب تھی, ان شخصیات میں سر فہرست نام اگر آپ کسی کا لینا چاہیں تو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جب یہ سانحہ ہوا تھا اس وقت جناب سلمان تھے، جناب ابو ذر تھے، یہ افراد تھے کہ جو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بہرحال اسی طریقے سے کڑوے گھونٹ نکل رہے تھے، مگر کیونکہ حکم امامت نہیں تھا اس لیے جنگ کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھے۔ مجھے اور آپ کو مزاج امامت کو سمجھتے ہوئے، آئمہ معصومین علیہ السلام کی تعلیمات کو سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو اس مزاج کا تابع کرنا ہے، چاہے ہم چاہتے ہوں نہ چاہتے ہوں۔ نہیں چاہتے تو اپنے نفس پر جبر کر کے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے تابع بنے، چاہتے ہیں تو ہر وقت مواظب رہیں، ہر وقت محتاط رہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس راہ سے مجھے میرا دشمن، جس کو قرآن میں اللہ نے شیطان سے تعبیر کیا ہے، مجھے اس راہ سے ہٹا دے۔ بس یہ شیطان کبھی دل کے اندر وسوسہ ڈالتا ہے، کبھی سامنے آ کر وسوسہ ڈالتا ہے۔ شیاطین جنوں نے سامنے سن رکھے ہوں گے، مجھے اور آپ کو ان تمام شیاطین جنوں سے بچ کر اپنے آقا کی نصرت کے لیے بالکل اسی طرح حاضر ہونا ہے جیسے حبیب ابن مظاہر حاضر ہوئے تھے۔ اس کربلا کا ذکر اس لیے کیا جاتا ہے، اس راہ میں قربانیاں اس لیے دی جا رہی ہیں۔ ابھی برادر نے بتایا کہ وہ بچہ جو زخمی ہوا تھا شہید ہوا ہے، خدا بند مدار اس کے والدین کو صبر جمیل کرامت فرمائے، روز قیامت اللہ معذور ہوں گے کہ حسین ابن علی کی راہ میں کچھ دیا ہے، میری اور آپ کی طرح سادے نہیں پہنچ جائیں گے۔ وہ افراد جو واقعا اس راہ میں کچھ دے چکے ہیں وہ بڑے باارزش ہیں، اور دینے کے بعد اگر صبر کرتے ہیں تو ان کی ارزش میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس میں اور آپ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات کو سمجھیں، انتہائی حساس دور سے ہم گزر رہے ہیں، انتہائی حساس دور سے، کوئی بات جو تعلیمات اہل بیت اطہار کے خلاف ہو مجھے اور آپ کو نہیں کرنی۔ کل میں نے آپ سے بیان کیا تھا کہ روایات معصومین معصومین سے منسوخ کر کے سوشل میڈیا پر، واٹس ایپ پر، فیس بک پر اور مختلف ذرائع کے ذریعے لوگوں کو پہنچائی جا رہی ہے، اور اطلاعات میں یہ بھی ہے کہ کئی کئی کتابوں کو تبدیل کیا جا رہا ہے، چاپ خانے ایسے پکڑے گئے ہیں کہ جو کتابوں کے اندر تحریف کر رہے ہیں۔ آپ لے کر آئیں گے کتاب، نام دیکھ کر اندر متن اپنا ہوگا۔ بہت فتنے کا دور آ رہا ہے، شدید فتنے کا دور ہے، اس میں اپنے ایمان کو شدید مستحکم رکھنا ہے۔ اگر فتنہ شدت سے ہے تو ایمان بھی شدت کے ساتھ ہو جب مقابلہ کر سکتے ہیں۔ میں نے خود دیکھا، میں خود شاہد ہوں، میں کتاب لے کر آیا، مشہور و معروف کتاب کامل الزیارات، کتنی مشہور کتاب ہے ابن قلوی کی، کہ جس میں آئمہ معصومین علیہ السلام کی زیارات کے حوالے سے مفصلاً روایات بیان کی گئی ہیں، زیارت کا ثواب بیان کیا گیا ہے۔ اتنی گھنونی سازش کی جا رہی ہے کہ اس کتاب کے اندر اکثر روایات کا ترجمہ حقیقت سے برعکس تھا۔ مثلاً اگر زیارت اس طرح اشارہ کر رہی ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت عظیم ثواب رکھتی ہے اور اس کے ثواب میں یہ یہ چیزیں آتی ہیں، اب یہاں پر اپنے الفاظ بیچ میں شامل کر دیے گئے، کتنا بڑا خسارہ ہے ملت کے لیے۔ اس میں اگر ہماری بصیرت نہ ہو، اگر ہم اس باب میں ایکسپرٹ اوپینین نہ لیں تو پھر کہاں پہنچیں گے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اردو ترجمہ پڑھ کر دین کو بیان کرنے والے، فرض کیجئے اگر وہ لے آئیں اور اس کے بعد اس کو بیان کر دیں، کیا ہوگا نتیجہ؟ وہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی خالص، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی پاکیزہ، اہل بیت اطہار علیہ السلام کے وہ فرمودات جو ایک چشمہ خالص کی طرح سے ہیں، کیا وہ ہم تک پہنچ سکیں گے؟ اب اصل کتابوں کے اندر یہ کام انجام دیا جا رہا ہے۔ نہج البلاغہ میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے جو فرمودات ہیں، کلمات القصار جو کہلاتے ہیں، وہ کلمات القصار دوسرے لوگوں سے منسوخ کر کے چاپ کر دیے گئے ہیں۔ میں نے بعض دفعہ خود چینلز کے اوپر دیکھا ہے کہ امیر المومنین کا فرمان ہے، کسی اور کے ساتھ منسوخ کر کے آ رہا ہے۔ اگر یہی معاملہ میرے اور آپ کے درمیان بھی شروع ہو جائے تو ہم کتنے بڑے خسارے سے دو چار ہوں گے۔ اس کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ اس کے لیے بصیرت کی ضرورت ہے۔ مجھے معلوم ہے آپ میں سے ہر ایک شخص علوم دینیہ کو حاصل کرنے نہیں نکل سکتا، مگر اپنی فرسٹ پرائیورٹیز میں یہ رکھیں کہ سب سے زیادہ ذہین، سب سے زیادہ شجاع، سب سے زیادہ ضرورت مند بچے کو آپ دین کے لیے وقف کریں گے، امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے وقف کریں گے، دین حق کے لیے وقف کریں گے، دین کے لیے اس کو بھیجیں گے. نہیں بھیج سکتے تو کم از کم اتنا تو کر سکتے نا کہ دینداروں سے دین لیں گے، فاسقوں فاجروں سے دین نہیں لیں گے. جن کا مزاج آج کچھ اور ہے، کل کچھ اور ہوگا، پرسوں کچھ اور ہو جائے گا. مجھے اور آپ کو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے میں معذرت خواہ ہوں، تھوڑے سے سخت اور ترش لہجے میں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس پوری مجلس کے اندر سب گفتگو ہو رہی ہے. یہ حالات انسان کو اس طرح سے کر دیتے ہیں، یہ حالات اس طرح سے کرتے ہیں کہ کب تک میں اور آپ ان رسمی طریقے سے بیٹھ کر اپنی نشستوں میں اپنی گفتگو کو مرتب کرتے ہوئے، خطابت پر دین کو قربان کرتے ہوئے، خطابت پر ولایت کو قربان کرتے ہوئے، خطابت پر دینی اساس کو قربان کرتے ہوئے کب تک آگے بڑھتے رہیں گے؟ اب ایسا وقت ہے کہ مجھے اور آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کس چیز کو قربان کرنا ہے. تو ہم فیصلہ کر چکے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے سب کچھ دین پر قربان کیا تھا، اب ہمیں بھی سب کچھ دین پر قربان کرنا ہے، ہمیں بھی سب کچھ دین پر قربان کرنا ہے. اگر خطابت اور دین آمنے سامنے آ جائیں تو خطابت کو قربان کر دینا ہے، اہل بیت اطہار کے معارف کو آگے پہنچانا ہے. خدا را آپ کئی سالوں سے میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ ماشاءاللہ باشعور افراد، اہل بیت سے مربوط، اہل بیت کی سیرت پر چلنے والے متدین و متعاقد، ہر سال ایک نیا چیلنج سامنے آتا ہے. ہر سال کی بات ہے، ہر آنے والا سال سخت تر ہوتا چلا جا رہا ہے. بس ان سختیوں کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کریں. متاسفانہ کل ہی میں نے یہ بات بیان کی تھی کہ آج ہمارے دور کی سختی یہ ہے کہ مثلاً ہمیں کرائے پہ مکان نہیں ملتا، ہمارے جوانوں کو روزگار نہیں ملتا. یہی مسائل ہیں نا ہمارے، ہماری جان کو خطرہ ہے. ابھی اس سے زیادہ سختیاں آنی ہیں. اس راہ کے لیے سختیوں کا انتخاب ہم نے اسی دن کر لیا تھا جس دن مکلف ہوئے تھے اور امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کا بھی اعتراف کیا تھا اور مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کو دل سے تسلیم کیا تھا. ایک تو طریقہ یہ ہوتا ہے، شیعہ گھرانے میں پیدا ہوئے، پتہ ہی نہیں چلا ولایت کیا ہے. لیکن نہیں، جب مکلف ہوئے، جب ذمہ داریاں ہم پر عائد ہوئیں، جب شرعی احکام ہم پر لاگو ہوئے، اس دن ہم نے کہا کہ علی ولی اللہ ہیں اور ان کی ولایت من جانب اللہ ہے. اسی دن ہم نے گویا یہ اعتراف کر لیا تھا کہ مولا اب آپ کی راہ میں جو بھی سختیاں آئیں گی، اب آپ کی راہ میں جو بھی مصیبتیں آئیں گی، ان مصیبتوں پر شکوا نہیں ہوگا. اب ہم آپ کے غلام ہیں، آپ ہمارے آقا ہیں. آپ کے صدقے میں اچھا ملے گا، اچھا کھا لیں گے، روکھی سوکھی ملے گی وہ کھا لیں گے، لباس پھٹا پرانا ملے گا وہ پہن لیں گے، آپ کی راہ میں زخم اٹھانے پڑیں گے زخم کھائیں گے، آپ کی راہ میں جان دینی پڑے گی جان دیں گے. جب یہ جذبہ ہمارے اندر انشاءاللہ بیدار ہو جائے گا تو پھر آپ یقین جانیے دنیا کا ہر ستمگر، ہر طاغوت، ہر شیطان، ہر ابلیس ڈرتا ہوا نظر آئے گا. جس طرح آج حزب اللہ سے ہر طاغوت ڈرتا ہوا نظر آ رہا ہے. ہتھیلی پر جان رکھ کر چل رہے ہیں نا، ہتھیلی پر جان ہے. دشمن جب سامنے سے آتا ہے اس کو اپنی جان کی فکر ہوتی ہے، حسینی جب سامنے جاتا ہے اس کو اپنی جان کی فکر نہیں ہوتی. لہذا دشمن اسی سے ڈرتا ہے کہ یہ قوم کیسی ہے، اس کا جذبہ کیسا ہے. ایک کو مارو، ایک کو مرنے کے بعد 10 مجلسوں کا اضافہ کر دیتی ہے. اور واقعی یہ حوصلہ ہے اس قوم میں، آپ کے سامنے ہیں یہ ساری چیزیں. 8 ربیع اول کے جلوس میں اتنا مجمع ہوتا تھا، اب کیوں اتنا مجمع ہوتا ہے؟ یہ سب متمنیان شہادت کا گروہ ہے جو 8 ربیع اول کے جلوس میں نظر آتا ہے. چہلوں کے جلوس میں عاشورہ کے بلاس کے بعد جو اتنا رشت اور مجمع تھا، وہ باشعور افراد جو جمع ہوئے تھے وہ اس لیے ہوئے تھے کہ حسین کی راہ میں ہم قربان ہو جائیں. دشمن آپ کی اس بیداری کو نہیں چاہتا کہ آپ ایسے بیدار ہو. دشمن آپ سے یہ حوصلہ چھین لینا چاہتا ہے، دشمن آپ سے یہ جذبہ چھین لینا چاہتا ہے، اسی لیے تو ایسی مزدلانہ حرکتیں کرتا ہے. لیکن اس قوم کے مزاج کو سمجھا نہیں ہے اس نے. یہ قوم الگ فطرت لے کر پیدا ہوئی ہے، بلکہ اگر لفظوں کو بدل دوں، یہ قوم الگ طینت کی ہے. کیونکہ یہ طینت کوئی عام نہیں ہے، امام معصوم نے فرمایا خلق من فاضل دینتنا، ہماری بچی ہوئی دینت سے تم خلق کیے گئے ہو، ہماری بچی ہوئی دینت سے تم خلق کیے گئے ہو. امام معصومین علیہ السلام نے دین کے لیے کسی میدان میں قربانی دینے سے دریغ کیا ہے؟ بس میں اور آپ بھی قربانی دینے سے دریغ نہیں کرتے، صرف ہماری ڈائریکشن صحیح ہوتی ہے. تو جملہ کہنا کون سا مشکل ہے، کون سا مشکل ہے؟ مثلا میرے لیے شاید سب سے زیادہ مشکل یہ ہو کہ آپ کے سامنے اتنی سخت مجلس پڑھ رہا ہوں، آپ کے لیے شاید مشکل یہ ہو کہ اہل حق کے ہوتے ہوئے آپ اہل باطل کے سامنے جائیں اور جا کر بالکل کھل کر بیان کر دیں. لیکن ہمیں اپنی ڈائریکشن متعین کرنی ہے، کس سمت میں حرکت کرنی ہے، کہاں پہنچنا ہے اور کون سے ٹارگیٹس کو مجھے اور آپ کو اچیو کرنا ہے. ہمارا ہدف کیا ہے، ہمارا مقصد کیا ہے، ہم کیوں فرش اعضا پر آ رہے ہیں، کیوں اس فرش اعضا کے لیے جانے دے رہے ہیں، کیوں اس فرش اعضا پر وقت صرف کر رہے ہیں، کیوں اس فرش اعضا کے لیے پیسہ صرف کر رہے ہیں. اسی لیے کر رہے ہیں نا کہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی معرفت ہو جائے، اسی لیے کر رہے ہیں کہ سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ جو شہید ہوئے ان کی جرات کو میں اور آپ در کر لیں اور کچھ بطور تبرک اس فرش اعضا سے اٹھتے ہوئے جرات لے کر جائیں. یہی مقصد ہے نا اس فرش اعضا کا، کہ جب یہاں سے ہم اٹھ کر جائیں تو حبیب ابن مظاہر کے سن میں ہو، ضعیف العمر ہو، لیکن جذبہ اتنا جوان ہو کہ اپنے وقت کے حسین کی صدا پر لبیک کہیں. اگر ایک چھوٹا بچہ ہو، جذبہ اتنا بیدار ہو کہ اپنے امام کی صدا پر لبیک کہنے کے لیے آمادہ ہو، اگر ایک جوان ہو، جذبہ اتنا بیدار ہو کہ علی اکبر کی راہ میں قربانی دینے کے لیے تیار ہو، اگر ایک نوبہتا دلہا ہو وہ بھی اس راہ سے پیچھے نہ ہٹے. یہ شعار بہت اہمیت کے حامل ہے، جو آپ شعار بلند کرتے ہیں نا حسینیت یزیدیت اس کے مخالف اور اس کی حمایت میں، یہ شعار بہت اہمیت کے حامل ہیں. ایک شعار بلند کیا جاتا ہے، اکثر اہل بلا اس کو جانتے ہیں، ما اہل کوفہ نیستیم، اس کے پیچھے کیا رمز ہے، کیا راز ہے کہ ہم اہل کوفہ نہیں ہیں؟ یعنی ہم اظہار کر رہے ہیں ولایت کے ساتھ اپنے رشتے کو جوڑ کر کہ مولا ہم اہل کوفہ نہیں ہیں، آج آپ پردہ غیب میں ہیں، آپ کے نائب عمومی کی اطاعت کر رہے ہیں، کل جب انشاءاللہ آپ آ جائیں گے تو اسی طرح آپ کی راہ میں بھی جانے دیں گے، اسی طرح آپ کی راہ میں جانے دیں گے. اس شعار کو سمجھیں، یہ شعار مکتبی بہت اہمیت کے حامل ہیں، یہ تمام شعار بہت اہمیت کے حامل ہیں، تمام نعرے بہت اہمیت کے حامل ہیں. ایک چھوٹا سا جملہ ہے بچوں کے ذہن میں پیوست ہو جائے گا کہ ہم اہل کوفہ نہیں ہیں، اہل کوفہ نے جو دعا کی تھی وہ ہم نہیں کریں گے، کیونکہ ہم نے راہ کو حسین ابن علی علیہ السلام کے انصار سے لیا ہے، ہم نے اپنی راہ کو متعین کر لیا ہے. اہل کوفہ نہیں ہے، کتنے رمز اس کے پیچھے، ہماری خواتین بھی ہمیں اس راہ سے نہیں روکیں گی. کوفے والیوں نے یہی کیا نا، کوئی اور آئی اپنے شوہر کو لے گئی، کوئی آئی اپنے بیٹے کو لے گئی، کوئی آئی اپنے بھائی کو لے گئی. ہماری خواتین بھی زینبی خواتین ہیں، ہمارے جوانان بھی حسینی جوانان ہیں، اس راہ میں ہر قسم کی قربانیاں دیں گے اور جتنی قربانیاں دیں گے اتنا کہیں گے مار آئی تو اللہ جمیلا، مار آئی تو اللہ جمیلا، کہ ہم نے یہاں پر جمال خدا کا مشاہدہ کیا ہے. اس سے زیادہ سرتالات کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیں. تشیع میرا اور آپ کا مکتب ہے، اور اس مکتب میں مجھے اور آپ کو زندگی بھی گزارنی ہے، تا وقت کے قبر میں چلے جائیں ہمیں اس تشیع کو ساتھ لے کر جانا ہے، اور جب اٹھیں تو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی شیعہ بن کرو. اور یہ کب ممکن ہے، کہ جب زندگی میں میں اس تشیع عملی کو منتخب کروں گا، عملی شیعت کو منتخب کروں گا، پھر قبر میں جا کر کہہ سکتا ہوں جب ملائکہ آ کر پوچھیں گے اللہ جل جلالہ ربی کہ اللہ میرا رب ہے، پھر قبر میں جا کر کہہ سکتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ میرے رسول النبی ہے، پھر جا کر کہہ سکتا ہوں امام علی تھا امام زمان میرے امام، پھر قبر میں جا کر کہہ سکتا ہوں کہ قرآن میری کتاب ہے، پھر جا کر قبر میں کہہ سکتا ہوں کہ کعبہ میرا قبلہ ہے، پھر قبر میں جا کر کہوں گا کہ علی کتنے بہترین امام ہیں. میں نے تلقین کے جملات یہ کب کہہ سکتا ہوں، کہ جب اس دنیا میں امیر المومنین کی امامت کو سمجھا ہوگا، ان کی ولایت کو درک کیا ہوگا. علی ابن ابی طالب بہترین امام ہیں، حسن و حسین بہترین امام ہیں، سارے جملے ہیں نا، اللہ بہترین رب ہے، رسول اللہ بہترین رسول ہیں. جب سب کچھ ہے تو اس راہ میں قربانیاں تو دینی پڑیں گی. کیونکہ یہ تشیع بھی ہم تک آسانی سے نہیں پہنچی ہے, بہت قربانیاں دی ہیں, بہت صعوبتیں برداشت کی ہیں, بہت مصیبتوں کے بعد یہ نام شیعت مجھ تک اور آپ تک پہنچ پایا ہے. کتنی عرق ریزی کی ہے علماء نے, کتنی جافشانی کی ہے ان افراد نے کہ جنہوں نے اپنا خون بہنا گوارا کیا, اپنے اعضائے بدن دیے اس راہ میں, جہاں دینے کی ضرورت ہے دو. آؤ شام میں آ کر سیدہ زینب کے روضے کی حفاظت کرو, حلم ناظرین ینصرونا کی صدا بلند ہو رہی ہے. یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما, کا مزدار بن جاؤ. کیا میرے کان سے یہ آواز روز نہیں ٹکرا رہی؟ کیا آپ اہل ایمان اس جملے کو روز نہیں سنتے؟ کیا آج سیدہ زینب کا روزہ فریاد نہیں کر رہا؟ وہ معظمہ کہ جس کے لیے ہم اپنے آنسو بہا بہا کر یہ کہتے ہیں بی بی کاش ہم کربلا میں ہوتے تو آپ کی رحمت قربان ہوتے, ہمارے گھر کی عورتیں آپ کی کنیزی میں ہوتی, ہم آپ کی غلامی میں ہوتے. لیکن آج ثابت کوئی اور کر رہا ہے, کیونکہ میں تو اپنے گھر میں آرام سے ہوں. وہ افراد جو نہ دن کی دھوپ کو دیکھیں, نہ رات کی اس کو دیکھیں, نہ گرمی کی شدت کو دیکھیں, نہ سردی کی شدت کو دیکھیں, کہ جس منطقے میں جس علاقے میں سردی میں ہاتھوں میں ایسے آبلے پڑ جائے برف باری کی وجہ سے, وہاں وہ جوانان عظیم سیدہ زینب کے روزے کی حفاظت کے لیے کھلے آسمان کے نیچے رات گزار دیں. سلام ہو ان باعظمت لوگوں پر, سلام ہو ان باعظمت ماؤں پر کہ جو دعا کرتی ہیں کہ اس راہ میں ہمارے بچے اپنی قربانیاں پیش کریں. مائیں کتنی عظیم ہیں, انہوں نے درس کربلا کہاں سے لیا ہے؟ اے کاش ایسے مدرسین کربلا ہمیں بھی مل جائیں, اے کاش کربلا کا درس دینے والے ایسے ہمارے پاس بھی آ جائیں. لیکن پھر یہ جواب آتا ہے کہ درس کربلا تو سب کے لیے عام ہے. اِنَّا أَقْرَبَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ, تم میں سے جو جتنا زیادہ تقویٰ رکھے گا اس کو اتنا درس کربلا بن جائے گا. بس عزیزان, بہت صورت سے ایام گزرتے جا رہے ہیں اور آج پانچویں مجلس بالآخر موضوع سے بغیر متصل ہوئے تمام ہونے کی طرف آ گئی. آج کے دن سوچا تھا کہ میں اس مومنہ کا قصہ بیان کروں جس کو علماء کبار ہند نے اپنی بعض کتابوں میں تحریر کیا ہے. کہا جاتا ہے امام حسین کی ایک کنیز تھی جس کا نام تھا شیریں. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کنیز کو آزاد کیا, اس کا عقد کروایا, عقد کروانے کے بعد کچھ معلومات اس کو دیا اور اس کو اس کے گھر کی طرف روانہ کیا. یہ جانے لگی تو اب عبداللہ سے ایک وعدہ لیا, اب عبداللہ کیا آپ میرے گھر پر آئیں گے؟ امام نے کہا خدا نے چاہا تو آئیں گے. ایک شخص خواب میں دیکھتی ہے کہ سید الشہداء آئے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ ہماری مہمان نوازی نہیں کرو گی, ہم تمہارے گھر کی جانب روانہ ہیں. اٹھی, شوہر کو بیدار کیا, کہا میں نے اپنے آقا کو خواب میں دیکھا ہے, میرا آقا خواب میں آئے, یہ خواب غلط نہیں ہو سکتا, اس خواب کے اندر حقیقت ہے, میرا آقا میرے گھر کی جانب روانہ ہے, ان کے لیے انتظام کیجیے. شوہر گیا, اب اس کو منظر الگ نظر آیا, گیا تھا امام حسین کے لیے اہتمام کرنے. اس نے دیکھا کہ بازار کے قریب ایک لٹا ہوا قافلہ ہے جس میں کچھ بے چادر بیویاں ہیں, ایک قیدی ہے جس کے گلے میں توق ہے, پیروں میں بیڑیاں ہیں, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں, گلے میں لنگر ہے اور کچھ سر ہیں نوکے نیزہ پر بلند. کچھ بچے پیاس سے العطش کر رہے ہیں. اس نے گمان کیا کہ حسین ابن علی کی تعلیمات یہ ہیں کہ اسیروں کی خدمت کیا کرو, غریب الوطنوں کی خدمت کیا کرو. یہ آیا اور آ کر اجازت لی کہ ایک شب کے لیے اگر یہ میرا گھر میں کاروان ٹھہر جائے تو حسین ابن علی کو اپنے عملی تشیع سے وابستہ ہونے کا ثبوت دے کر امام حسین علیہ السلام کا استقبال کرو گا. گھر میں لوٹ کر آیا, واقعہ شیری کو سنایا, شیری نے گھر کے دروازے کھول دیے, کہا میرے آقا کو یہ بات بہت پسند تھی, میرے مولا کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی ہدیہ نہیں ہو سکتا. مزدورات کو چھت کے نیچے بیٹھنا نصیب ہوا, امام سید سجاد کو بٹھایا گیا, راسائے شہدا کو رکھا گیا. ایک مرتبہ جناب زینب اولیاء مقام نے شیری سے کہا, اے شیری تم ہمارے لیے سفرا بچھا رہی ہو, دسترخوان بچھا رہی ہو, اجازت دو کہ ہم اپنے کشتگان کو اپنے شہدا کا گریہ کریں. کہا کو اجازت ہے, ابھی یہ پہچانی نہیں ہے کہ کون سی معظمہ اس سے خطاب کر رہی ہے. کہا کو اجازت ہے آپ گریہ کریں. ایک مرتبہ بیویوں نے صدا بلند کی, واہ حسینہ. پریشان ہو گئے, کہنے لگی یہ میرے آقا کا نام ہے, اس کے علاوہ کوئی اور نام لے کر گریہ کرو. کہا جاتا ہے ان بیویوں نے نام لیا وا اکبرا, کہا یہ نام لے کر گریہ نہ کرو, یہ میرے آقا زادے کا نام ہے. کہا وا عباسا, کہا یہ تم کون سے نام لے رہی ہو, یہ میرے مولا عباس کا نام ہے. وا علیا, اب یہ پریشان ہوگی, کہنے لگی ہے بیویوں تم کہاں سے آئی ہو. کہا ہمارا وطن مدینہ ہے. پریشانی میں اضافہ ہوا, کہا اے معظمات یہ بتائیے اپنا تعارف کرائیے. ایک مرتبہ سیدہ زینب نے تعارف کرانا شروع کیا, اے شیری ہمیں پہچان لے, میں علی کی تم در زینب ہو, یہ ام کلثوم ہے, وہ لوگ کے نیزہ پر حسین کا سر ہے, وہ عباس کا سر ہے, وہ علی اکبر کا سر ہے, یہ میرے بھائی حسن کی نشانی قاسم کا سر ہے. بس ایک مرتبہ شیری پریشان ہوئی, کہا اے بی بی, اے بی بی یہ کس حالت میں سفر ہوا ہے, آج کے سروں کی چادریں کہاں ہیں؟ کہا شام غریبہ میں چادریں لٹ گئیں, راستے میں محبان آل محمد نے اگر چادریں دیکھا بھی چاہیے تو ان چادروں کو چھین لیا گیا. کہا بی بی آپ کی کیا خدمت کروں؟ کہا کوئی خدمت درکار نہیں ہے, اگر ہو سکے تو کچھ چادریں دے دو, اگر ہو سکے تو کچھ چادریں دے دو کہ جس سے ہم اپنے سروں کو چھپا لیں اور لوگوں کی نگاہوں سے بچیں. عزیزان محترم, اب محفل میں آزا حسین ابن علی کا سر آیا, اب مجلس میں عباس کا سر آیا, بیویوں نے گریہ کیا. ایک شب گزر گئی, حسینی قافلہ روانہ ہوا, مگر پھر وہ چادریں چھلی, کہیں سے پتھروں کی بارش ہوئی, کہیں سے کھولتا ہوا پانی پھینکا گیا, کہیں سے چھتوں سے آگ گرائی گئی. آل محمد کے استقبال میں لوگوں نے الگ اہتمام کیا ہے. جب معزز شہر کسی شہر میں آتے ہیں, جب معززین کسی شہر میں آتے ہیں تو ان کا استقبال پھولوں کی پتیوں کے ذریعے کیا جاتا ہے, مگر آل محمد جب مختلف شہروں سے گزرے اور خصوصاً جب شام پہنچے تو استقبال عجیب انداز سے ہوا. سرہائے شہدا نیزے پر بلند تھے, کبھی اشقیا شہدا کے سروں کی بے حرمتی کرتے تھے, کبھی چھتوں سے انگارے پھینکے جاتے تھے, کبھی کھولتا ہوا پانی پھینکا جاتا تھا, ایک منادی ندا دیتا تھا, ارے یہ باغیوں کا گروہ ہے, اس گروہ کو اذیت دو, شاہ سے تمہیں انعام ملے گا. بس عزیزان محترم, سات مصیبتیں بیان کی ہیں شام کی, ان میں سے ایک مصیبت آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں. امام سجاد فرماتے ہیں, اگر اجتہادی نے بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ ہمیں یہود و نصارہ کی بستی سے گزارا گیا اور ایک منادی ندا دے رہا تھا کہ اے یہود و نصارہ, یہ علی کی اولاد ہے کہ جنہوں نے تمہارے باپ دادا کو قتل کیا, آؤ اب آ کر ان سے انتقام لو. کہا یہ صدا بلند ہو رہی تھی, کہیں سے پتھر آئے, کہیں سے نیزے کی علی چبھوئی گئی اور ایک پتھر آیا, میری پھوپھی زینب کی پیشانی زخمی.